छपी हुई बात है, इसलिए दोहरा दूं ताकि छुपी ना रह जाए। गालिबन इसी रावलपिंडी के रहने वाले हैं कुलदीप नैयर साहब, गालिबन या यहीं कहीं के हैं जी हाँ, यहाँ से उधर गए हैं, सियालकोट के होंगे, सियालकोट के होंगे। ये कुलदीप नैयर साहब दिल्ली में होते हैं इस वक्त, अच्छे राइटर हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, रोशन फिक्र इंसान हैं और अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं। हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर थे इंग्लैंड में, हिंदुस्तान के सफ़ीर कबीर कहाँ, इंग्लैंड में बरतानिया में। इन्होंने एक वाक़या नकल किया और उसको लिखा भी, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बानों में वो छपा है उनका आर्टिकल, दोनों ज़बानों में। उन्होंने लिखा कि जिस ज़माने में वहाँ मिसेस थिएचर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उस ज़माने में एक मीटिंग थी, दोस्ताना दावत थी मिसेस थिएचर के यहाँ, और कई मुल्कों के सफ़ीर वहाँ जमा थे, और उस ज़माने में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली थी आयरलैंड में। तो ये सब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। जब दावत ख़त्म हो गई, पज़ीराई ख़त्म हो गई और सब चले गए, तो सिर्फ दो अफराद रह गए। मिसेस थिएचर से इन्होंने कहा, कुलदीप नैयर साहब ने, कि भाई मैं फिर आपकी दावत का बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ, और फिर दिल से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आयरलैंड के महाज पर आपको बड़ी कामयाबी नसीब हुई। तो उस प्राइम मिनिस्टर ने एक गहरी ठंडी सांस ली और उसके बाद कहा कि कुलदीप नैयर साहब अभी एक बड़ा महाज सर करना बाकी है। तो वो घबरा गए, उनका बज़ाहिर तो कहीं कोई जंग वंग नहीं है, कहीं कोई शोरिश नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई फितना नहीं है, कहीं कोई धरना नहीं है, कोई रैली नहीं है, आयरलैंड का मसला हल हो चुका है, आपको कामयाबी मिल गई, अब कौन सा मसला है? तो मिसेस थिएचर ने कहा, इस्लाम। ये छपा हुआ आर्टिकल, क्या समझे आप, किसी कंट्री का, इतनी बड़ी कंट्री का, इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या की प्राइम मिनिस्टर हैं। मुजक्कर मैंने कहा था ओहदे के लिहाज से, मुअन्नस कहा उस शख्स के लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से। प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हमारे लिए इस्लाम एक मसला है, हमें इसे मिटाना है। अब आप समझे ज़हनियत, अब आप समझे हिडन एजेंडा क्या क्या हो सकता है। ये छपी हुई हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान कर दी।
माशाल्लाह माशाल्लाह अजरकुमुल्लाह।
इस वक्त पूरी दुनिया की बड़ी हुकूमतें सिर्फ उनका एक हदफ है कि तमाम मुस्लिम ममालिक में शोरिश बरपा रहे, कोई मुस्लिम मुल्क अमन और चैन से रहने ना पाए, कोई मुसलमान अमन और चैन की नींद सोने ना पाए। और फिर उसका हिस्सा यह है कि मुसलमानों में ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार हो, सुन्नी शिया इख्तिलाफ़ बढ़े, सुन्नी सुन्नी इख्तिलाफ़ बढ़े, शिया शिया इख्तिलाफ़ बढ़े, सुन्नी बरेलवी देवबंदी इख्तिलाफ़ बढ़े, देवबंदी देवबंदी इख्तिलाफ़ बढ़े, बरेलवी बरेलवी इख्तिलाफ़ बढ़े, सलफ़ी गैर सलफ़ी इख्तिलाफ़ बढ़े, शियों में आपस में इख्तिलाफ़, जितने नए फ़िरक़े हो सकते हैं पैदा हों और आपस में ये एक दूसरे से टकरा कर नाबूद हो जाएं और वो तालियां बजाएं, खुशी मनाएं और आपका बालाए ज़मीन और ज़ेर ज़मीन सारा सरमाया ले जाकर अपनी तिजोरियों में भर लें। यह अब आपका क्या फरीज़ा है? आपका फरीज़ा यह है कि आपस में लड़ते रहें? मैं दस्ते आदम जोड़ के पूछ रहा
हूँ,
आपका क्या फरीज़ा है? आपको नज़र आ रहा है ये सामने, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, अब तो बिल्कुल खुला हुआ है, ये मंशूर खुला हुआ है, ये मंशूर मंशूर है यानी नशर हो चुका है, ये मंशूर नशर हो चुका है, नशर शुदा मंशूर है, खुला हुआ मंशूर है। अब हमारा आपका क्या फरीज़ा है? लड़ते रहें आपस में, हराम है लड़ना, चाहे कितना ही जेन्युइन इख्तिलाफ आपस में क्यों ना हो, इसलिए हराम है कि हमारे और आपके लड़ने से हमारा आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, دونوں کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہوگا، اسلام کا نقصان ہوگا، آئندہ نسلوں کا نقصان ہوگا، اور فائدہ دشمنوں کا ہوگا. ہر سنی پر حرام ہے کہ وہ کسی سے لڑے، ہر شیعہ پر حرام ہے کہ وہ کسی سے لڑے. اتحاد پیدا کرنا واجب ہے. یہ نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی ہو جائے، نہیں. آپ اپنے اپنے مسلک میں باقی رکھیں. اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، دنیا میں بہت سے مسلک آپ کی نظر میں ہوں گے، میری نظر میں صرف دو مسلک ہیں. مسلمان صرف دو قسم کے ہیں، یا حسینی مسلمان ہیں یا غیر حسینی مسلمان. یہ میرا پیغام ہے، سن لیجئے. میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دل میں محبت آل محمد ہے یا نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عام طور پر مسلمان نعوذ باللہ دشمن اہل بیت ہے، یا اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، یا اہل بیت سے کدورت و نفرت رکھتا ہے. چند ہوں گے، مٹھی بھر لوگ ہوں گے، ورنہ عام طور پر مسلمان محبت محمد و آل محمد کو جزو ایمان سمجھتا ہے. حنفی مسلمان ہو، مالکی مسلمان ہو، شافعی مسلمان ہو، بریلوی مسلمان ہو، دیوبندی مسلمان ہو، یہ سب جزء ایمان سمجھتے ہیں. فرق ہم میں اور آپ میں یہ ہے کہ آپ جزء ایمان سمجھتے ہیں، ہم کل ایمان سمجھتے ہیں. پھر بھی ٹکراؤ تو نہیں ہے نا بھائی، اتنی سی بات ہے. آپ جزء ایمان سمجھتے ہیں، ہم کل ایمان سمجھتے ہیں. کون سا تضاد ہے؟ اتنی بات پہ لڑائی جائز ہے؟ اتنی سے اختلاف پہ لڑائی جائز ہے؟ آپ جزء ایمان سمجھتے ہیں، ہم کل ایمان سمجھتے ہیں. وہ بھی کل ایمان کیسے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علی کی ولایت ہے جو توحید کو بھی بچا لیتی ہے، یہ حسین کی قربانی ہے جو توحید کو بھی بچا لیتی ہے، یہ علی اور حسین کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے آشنا کیا. اللہ اللہ اللہ. ورنہ بھلا بتائیے، براہ راست خدا کو سمجھنے کا اور کون سا ذریعہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس بھی وہی کامن سینس ہے نا جو آئنسٹائن کے پاس ہے، جو اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ہے، جو اسٹیون ہائنبرگ کے پاس ہے، جو کارل ساگن کے پاس ہے، جو ریچرڈ ڈاکنز کے پاس ہے. یہ جو ان لوگوں کے پاس ہے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، جو کامن سینس ان کے پاس ہے، یا جو عقل عملی یا جو عقل علمی ان کے پاس ہے، جو سائنس ان کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس ہے؟ اگر عقل تنہا کافی ہوتی انسان کی خدا تک پہنچنے کے لیے تو وہ کبھی انکار نہ کرتے. عقل جہاں حیرت میں ڈوب جاتی ہے، وہاں محمد و آل محمد عقل کی رہنمائی توحید تک کرتے ہیں. مسلمانوں، اگر محمد اور علی اور آل علی اور آل محمد کی ریاضت نہ ہوتی تو تمہارے اہل لا الہ الا اللہ نہ ہوتے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی گفتگو سورے پہ ہو جائے، اور کم سے کم آج بھی وہ جواب ادھورا نہ رہ جائے. پہلی نظر ڈالو قرآن پر تو لگتا ہے کہ از اول تا آخر قصیدہ حمدیہ ہے، حمد ہی حمد ہے، توحید ہی توحید ہے. دوسری نظر ڈالو، معلوم ہوتا ہے نعت ہی نعت ہے. کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طہٰ، کہیں یاسین. کتنی نعتیں لکھی ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی. شعرا کیا لکھیں گے نعتیں؟ اور کتنی منقبتیں لکھی ہیں اللہ نے نفس رسول کی،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
علی کی کتنی مدحت قرآن میں ہے، آل محمد کی کتنی مدحت قرآن میں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. سورہ دہر ایک مجموعی قصیدہ ہے آل محمد کا، سورہ قدر ایک عظیم الشان عرفانی اور فلسفیانہ قصیدہ ہے مہدی آل محمد کا، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، ہاں یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں. سورہ قدر حضرت مہدی کا قصیدہ کیسے ہے؟ میں نے کہا عرفانی اور حکیمانہ فلسفیانہ قصیدہ ہے، اس لیے کہ تمام مسلمانوں سے پوچھئے، امام چاہے جتنے ہم بنا لیں، ہم چاہے جتنے امام بنا لیں، ہم چاہے جتنے ولی بنا لیں، مگر یہ بتانا پڑے گا کہ ہر سال شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں. سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر قصیدہ آل محمد ہے، اور بطور خاص قصیدہ حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ عظیم الشان قصیدہ کس کا ہے؟ مہدی دوران کا قصیدہ ہے. آخری آیت میں جہاں کہا گیا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تمہارا آب زلال چھپ جائے گا، زمین میں غائب ہو جائے گا، تو کون ہے جو دوبارہ اسے ظہور عطا کرے؟ سورہ ملک کی آخری آیت، اس کی تعویل حضرت حجت ابن الحسن العسکری کی ذات گرامی ہے. تو سورہ ملک امام زمانہ کا قصیدہ ہے، سورہ قدر امام زمانہ کا قصیدہ ہے، سورہ دہر تمام اہل بیت کا قصیدہ ہے، بطور خاص خمسہ نجبا آل عبا اصحاب کسا اور وہ مردان خدا جو مباہلے میں گئے تھے، ان کا قصیدہ سورہ آل عمران میں بھی ہے نا. کہاں کہاں قصیدہ آل محمد ہے، کہاں کہاں مدح کے حصے ہیں، منقبت کے حصے ہیں. اور سورہ یاسین قصیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ طہٰ قصیدہ پیغمبر ہے، سورہ مزمل قصیدہ پیغمبر ہے، سورہ واللیل قصیدہ پیغمبر ہے، سورہ والضحا قصیدہ پیغمبر ہے، سورہ الم نشرح قصیدہ غدیر ہے، سورہ الم نشرہ قصیدہ امیر المومنین ہے. ٹھہریے، ایسے ہی چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، عام طور پر مفسرین آخری آیت کو پیش کرتے ہیں، میں پہلی آیت پر ٹھہر کے سوال کرتا ہوں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں علی کی وزارت و ولایت و وصایت و خلافت و امامت کا ذکر کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے سورہ طہٰ پڑھیے، اس کے بعد سورہ الم نشرح پڑھیے. سورہ طہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ کی دعا ذکر فرمائی ہے. جناب موسیٰ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به عذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یہ پورا سلسلہ آیات ہے جناب موسیٰ کی دعا اللہ نقل کر رہا ہے قرآن میں. سوال میرا یہ ہے کہ دعا بندے اور خدا کے درمیان کی ذاتی گفتگو ہوتی ہے، اسے قرآن میں سب کے لیے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی امت مصطفیٰ کے لیے. موسیٰ نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی، آپ دعائیں کرتے ہیں نماز شب میں، رات کی تاریکی میں، تنہائیوں میں، جب آپ دعا کرتے ہیں نہ جانے کیا کیا دعائیں کرتے ہوں گے۔ دوسرا اگر سن لے آپ کی دعا تو اچھا نہیں معلوم ہوگا۔ توجہ ہے، انسان کیا کیا مانگتا ہے خدا سے، اپنے گناہوں پہ توبہ، استغفار، اپنی کمزوریوں کی تلافی، پروردگار سے کیا کیا کچھ مانگتا ہے۔ یہ تنہا بندے اور خدا کے درمیان کی بات ہے۔ کیا سبب ہے کہ جناب موسیٰ کی دعا سنائی جا رہی ہے ہمیں، امت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور فرما رہے ہیں، ایک سے ایک علماء تشریف فرمائے۔ کل میں تذکرہ کر چکا ہوں، جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آج اور علماء تشریف فرمائے، آج ہمارے حبیب مکرم صدیق معظم حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ آغا شفا نجفی صاحب تشریف فرمائے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے، یوں تو بہت سے کارنامے ہوں گے، ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی، جن کے متعلق کبھی میں نے مضمون لکھا تھا تو اس کا عنوان رکھا تھا آسمان آگہی۔ خدا کی قسم، جناب آیت اللہ خوئی آسمان فقاہت تھے، ان کے شاگردوں میں علامہ روحانی آیت اللہ العظمیٰ روحانی فرمایا کرتے تھے کہ 1400 برس میں اتنا بڑا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا، فقیہ، مجتہد فقیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی جس میں تحریف قرآن کے واہمے کا جواب لکھا ہے۔ بہت سے لوگ وہم میں مبتلا ہیں کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تحریف ہو گئی، آیت اللہ العظمیٰ خوئی نہیں ہے، تو ہمیشہ علماء شیعہ نے تحریف کے خلاف آواز اٹھائی اور لکھا کہ تحریف نہیں ہوئی قرآن میں۔ لیکن سب سے زخیم کام، سب سے اہم کام، جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس قطعیت کے ساتھ ان تمام روایتوں کو جمع کر کے ان کا محاکمہ کیا ہے اور رد لکھا ہے، وہ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی نے لکھا ہے۔ اور اس پوری کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں ہمارے برادر عزیز و مکرم آغا شفا نجفی صاحب نے کیا ہے۔ یہ علماء تشریف فرمائیں، دانشور تشریف فرمائیں۔ میرا سوال بجا ہے یا نہیں؟ دعا بندے اور خدا کے درمیان کی دعا، اور خدا کوئی مصلحت، خدا کا کوئی کام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لغو تو نہیں ہوتا، یوں ہی تو نہیں۔ مثلا مثال دوں کہ وعدہ تو کر لیا تھا کہ انشاءاللہ بھرپور مجلس پڑھوں گا، لمبی مجلس پڑھوں گا، دیر تک پڑھوں گا، اب پڑھنے کے لیے کوئی میٹر تھا نہیں تو ادھر کا سفر نامہ بیان کر دیا، ادھر کا لطیفہ بیان کر دیا، ادھر کا نقطہ بیان کر دیا تاکہ مجلس لمبی ہو جائے۔ یہ ہم جیسے عاجز اور جاہل بندے کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، میں نے یہ جرم کیا نہیں ہے، میں نے مثالیں بھی دی ہیں تو کسی مقصد سے۔ نعوذ باللہ، یہ یعنی کہتے ہیں بھرتی کا کلام، غیر ضروری باتیں، یہ تو بندوں کا کام ہے نا۔ حق سبحانہ و تعالی، اللہ کوئی بات بلا مصلحت نقل فرمائے گا؟ اگر خدا نے نقل فرمایا ہے تو اس میں کوئی درس ہوگا، کوئی پیغام ہوگا، کوئی میسج ہوگا، کوئی بات ہوگی ہمارے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے امر کو آسان کر دے، میری مہم آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی۔ چلیے یہ دو بڑے مسئلے تھے، اس کو تو چھپا لینا چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جناب موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اور زبان میں ایک ایسی چیز تھی، ایک گرہ تھی، اور اس زمانے میں سرجری اتنی عام تھی نہیں، مثال دے رہا ہوں, ایک گرہ تھی, یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک عیب تھا نا. اب تنہائی میں جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار میری زبان میں گرہ ہے, لکنت ہے, مجھ سے تقریر نہیں ہوتی, میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے. تو یہ خدا کے اور موسیٰ کے درمیان کی بات تھی, اسے قرآن میں سب کے لیے قیامت تک کے لیے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قبلہ سوال ہے یا نہیں؟ ایک مفسر کو ان مسائل سے دو چار ہونا پڑے گا یا نہیں دو چار ہونا پڑے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی نقل کر دیا کہ موسیٰ نے ہم سے کہا کہ میری زبان میں گرہ ہے, اس گرہ کو کھول دے. اور کھول کیسے دے؟ وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی, تاکہ یہ لوگ ہماری بات سمجھیں.
سبحان اللہ,
بات ختم ہو گئی تھی. یہ موسیٰ نے ایک بات اور کہی, یہ بات سمجھیں کہ بعد کی بات. وجعلی وزیرا من اہلی, اور میرا ایک وزیر بنا دے. وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو بوجھ اٹھانے والا ہو, جو میرے اوپر بار ہے, جو میرے اوپر ذمہ داری ہے, جو میرا بوجھ ہے, وہ جو بوجھ بٹا لے اسے کہتے ہیں وزیر. حکومت چلانے کی ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ دو طرح کے سسٹم ہیں, کہیں پریسیڈنٹ کی ہوتی ہے, کہیں وزیر اعظم کی. لیکن تنہا یہ لوگ کام کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے. اپنے نیچے کسے مقرر کرتے ہیں؟ وزیر. تاکہ یہ تنہا بیچارہ ایک مسکین مظلوم, یہ میں کہہ رہا ہوں مسکین, وہ تو اپنے کو خدا سمجھتے ہیں, کر کچھ نہیں پاتے. خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا, خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا. خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. سارے ملک سے ووٹ لے لیتے ہیں, پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں, کر کچھ نہیں پاتے بغیر وزیر کے. یا وزیر اعظم بن جاتے ہیں, کر کچھ نہیں پاتے بغیر وزیر کے. تو جو اس ایک شخص کا بوجھ بٹائے اسے کہتے ہیں وزیر. جناب موسیٰ دعا فرما رہے ہیں, وجعلی وزیرم من اہلی, اے پروردگار میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے. میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اے موسیٰ, اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا, اب تم جس کو چاہو اپنی مرضی سے وزیر بنا لو. میسج پوشیدہ ہے, جب موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر اپنا وزیر خود نہیں چن سکتا, تو جنہیں نہ نبوت حاصل ہو نہ ولایت, وہ مل کے کیسے کسی کو وزیر بنا سکتے ہیں؟ مسئلہ نبوت اور وزارت نبوت کا ہے. موسیٰ دعا کر رہے ہیں اور یہ دعا خدا ہمیں سنا رہا ہے. کیوں سنا رہا ہے خدا؟ کیوں سنا رہا ہے؟ مسلمانوں سن لو, مسلمانوں سن لو, اولو العزم پیغمبر, کلیم پیغمبر, عظیم پیغمبر, صاحب کتاب پیغمبر, کوہ طور پر آ کے ہم سے بات کرنے والا پیغمبر, وہ پیغمبر اپنے سے اپنا وزیر نہیں بنا سکتا. دیکھو تم ایسی غلطی نہ کرنا.
کیا
قرآن ہے, میسج ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیتوں میں میسج ہے یا نہیں؟ اب اس آیت میں کیا میسج ہے؟ وجعلی وزیرا من اہلی, پروردگار میرا میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا, کسی نااہل کو وزیر نہ بنا. میرے اہل میں سے, ایک ایک لفظ قرآن کا لفظ ہے, اہل میں سے وزیر بنا, غیر اہل میں سے وزیر نہ بنانا. باہر کا وزیر نہ ہو, اندر کا وزیر ہو, اہل وزیر ہو. اور اس کے بعد وجعلی وزیرا من اہلی ہارون آخی, کسی اور کو نہیں, میرے بھائی ہارون کو بنانا. یہ پورا سلسلہ آیات ہے. اچھا یہ ایک جگہ سورہ طہٰ میں ہے. اب اس کے بعد ایک دم سے کہیں کوئی اور آیت نہیں ملتی کہ کہیں پیغمبر اسلام نے دعا کی ہو کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, پروردگار میرا وزیر بنا دے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جناب موسیٰ کے کاندھوں پہ جتنی بڑی مہم تھی سر کرنے کی اور جتنی بڑی ذمہ داری تھی, جتنا بڑا بار رسالت تھا, یقیناً ختمی مرتبت پہ اس سے کہیں بڑا تھا. اس لیے کہ جناب موسیٰ کی رسالت و نبوت موسیٰ سے عیسیٰ تک تھی, اور پیغمبر خاتم کی خاتم النبیین ہیں, مقام خاتمیت پہ فائز ہیں, قیام میں قیامت تک کے انسانوں کی رہبری کا بار محمد عربی کے کاندھوں پر ہے. کتنا بڑا بار ہے, کتنا بڑا وزن ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے پیغمبر کے دل کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم. ایک دم سے پروردگار کا خطاب آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك. اے محمد, کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اے محمد کیا ہم نے تمہارے شانے کے بوجھ کو اتارا نہیں؟ مسلمان ڈھونڈو وہ شانے جس پر محمد کا بارے رسالت آیا ہے. آخر تک سورہ اپنے انداز سے آگے بڑھتا ہے. لوگ کہتے ہیں فائدہ فرغتہ فنصب سے ثابت ہوتی ہے, یہاں یہ آیت فنصب میں تو بحث کھڑی کر دی مفسرین نے کہ فنصب ہوگا یا فنصب ہوگا. اب یہ آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, یہ علماء کی گفتگو, یہ طالب علم ان سے گفتگو کر رہا ہے. وہاں بحث ہے کہ فنصب ہو یا فنصب, صاد پر زبر یا صاد کے نیچے زیر, وہاں بحث ہو یا نہ ہو, یہ دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر, کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا, اور کیا ہم نے تمہارا بوجھ اتارا نہیں؟ بوجھ اتارنے کے معنی کیا ہیں سورہ طہٰ میں معلوم ہو چکے ہیں. بوجھ اتارنے کے معنی سورہ طہٰ میں معلوم ہو چکے کہ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر کے کاندھوں پر بار رسالت و نبوت تھا, اور اس بار کو اتارنے کے لیے انہیں کسی وزیر کی تلاش تھی. یہاں پیغمبر سے خود خدا فرما رہا ہے کہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, کیا ہم نے آپ کے شانے کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ اب تلاش کرنا ہوگا نا کہ وہ شخصیت کون ہے جس پر خدا نے بار رسالت مصطفیٰ سے اتار کر رکھا ہے. رسالت تمام ہو گئی, نبوت تمام ہو گئی, مگر امامت و ولایت کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے. صلوات پڑھتے محمد و آلِ توجہ ہے. یہ درمیان میں مثال کے طور پہ عرض کر دیا میں نے, کہاں کہاں قصیدے لکھے ہوئے ہیں. سورہ الم نشرح قصیدہ وزارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے, سورہ انشراح ٹھیک ہے, سورہ والضحا نعتیہ قصیدہ ہے, پیغمبر کی مکمل دل آویز نعت ہے جو اللہ نے لکھی. اسی طرح مختلف سوریں اور پورا قرآن از اول تا آخر ان کا قصیدہ ہے. قصیدے میں ہوتا کیا ہے, بس تیزی سے پھر وہی مکتب کی بات جو ہمارے بچے اور اسٹوڈنٹس نویں دسویں گیارہویں جماعتوں میں یا بی اے وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے, ایم اے میں بھی پڑھتے ہوں گے. قصیدہ کون سی صنف ہے؟ قصیدہ وہ صنف ہے جس میں شعراء کسی ممدوح کی تعریف بیان کرتے ہیں. کلاسیکی قصیدے میں ایک مطلع ہوتا ہے, ایک کبھی کبھی حسن مطلع بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی مقرر کئی حسن مطلع ہوتے ہیں, کبھی جناب والا اس کے بعد تشبیب ہوتی ہے, پھر گریز کا کوئی ایک شعر یا کئی شعر ہوتے ہیں, اس کے بعد مدح ہوتی ہے, مدح کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد طلب ہوتی ہے، طلب کے بعد مقطع ہوتا ہے. اب سمجھے نوجوان شعرا قصیدہ کیا ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ،
یہ بھی ادب ہے.
نوجوان شعرا سمجھے قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے مکمل قصیدہ. اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ممدوح کی مدح متلے سے شروع ہو جائے. اکثر اب جن غالب کا قصیدہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں قصیدہ ہے. مطلع کیا ہے؟ دہر جز جلوے یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اس میں حضرت علی کی مدح کہاں ہے؟ اس مطلع میں ہے بھی نہیں بھی ہے. اب یہاں پر فہم سخن کا امتحان ہے، یہاں آپ کی شعر فہمی کا امتحان ہے. آپ سب کی مادری زبان ہے نا اردو، غالب کا یہ شعر سمجھیے اور تشریح کر کے بتائیے ہمیں. ارے جناب والا، جب آپ غالب کے شعر کی تشریح نہیں کر سکتے تو قرآن کی تفسیر کیا کریں گے؟ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. نعوذ باللہ، کوئی غالب کے کلام میں اور قرآن میں تشبیہ کا مقام ہے؟ نعوذ باللہ، خاکم بدان. قصیدہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور جا کے ممدوح کی مدح پہ تمام ہوتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ بس ایک نقطہ عرض کروں اور پھر گفتگو کو سمیٹ دوں. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہوں. لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کی مدح میں کر رہا ہوں اس کی مدح میں آپ میرے ہم زبان ہو جائیں، تو گفتگو شروع کہاں سے کروں گا؟ گفتگو کسی ایسی بات سے کروں گا کہ پہلے ہی مصرے یا پہلے ہی جملے سے آپ کا دل و دماغ میری گرفت میں آ جائے. تو میں کہوں گا کہ دیکھو آسمان پر کتنا حسن ہے، ستاروں کا کیا حسن ہے، چاند کا کیا حسن ہے، دن کے وقت سورج کا کیا حسن ہوتا ہے، چمن کا کیا حسن ہوتا ہے، سبزہ زار کا کیا حسن ہوتا ہے، گلاب کا کیا حسن ہوتا ہے، نسرین کا کیا حسن ہوتا ہے، نسترن کا کیا حسن ہوتا ہے، گلابوں میں بھی گل محمدی کا کیا حسن ہوتا ہے. تمام دنیا کا حسن بیان کروں گا اور یہ سب ہے تشبیب. اور اس کے بعد کہوں گا میاں یہ سب حسن ایک طرف، مگر تم اگر میرے محبوب کو دیکھ لو تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ قصیدے کا آرٹ ہے. میں کہتا ہوں اگر اس بات کو سمجھ لیں تو سمجھ میں آئے گا قرآن میں قصیدہ محمد و آل محمد ہے. اللہ آدم کا ذکر کرتا ہے، نوح کا ذکر کرتا ہے، ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سب اپنی جگہ مگر میرے محمد کی بات ہی کچھ ہو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد اور آل محمد. بے شک سب کا تذکرہ ہے، مگر بنیادی طور پر یہ سب تذکرے کس کے ایک جملہ ہے، شاید کسی کے اوپر گراں گزر جائے. خدا کی قسم تمام امتوں کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں. خود یہودی کس طریقے سے تورات کی تحریف کر چکے اور موسیٰ کو بھلا چکے، ابراہیم کو بھلا چکے. عیسائی کس طریقے سے جناب عیسیٰ اور جناب مریم کی حرمتوں کو ضائع کر چکے. آج اگر کائنات میں تمام نبیوں کی حرمت قائم ہے تو محمد کے تصدق میں. محمد عربی کا صدقہ ہے، ورنہ ساری قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی سیرتوں کو بھلا دیا، پامال کر دیا، توحید کو پارا پارا کر دیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا سرمایہ کتنا بڑا ہے؟ مسلمانوں آپ کا سرمایہ کتنا بڑا ہے؟ حسد کی کئی وجہ ہوتی ہیں. اگر دو حضرات کے پاس یکساں سرمایہ ہو اور ایک کا تلف ہو جائے دوسرے کا باقی رہے، جو جس کا تلف ہو جائے گا اگر شریف ہے تو وہ چاہے گا دوبارہ وہ سرمایہ پیدا کر لے، اور اگر شریف نہیں ہے شریر ہے تو چاہے گا آپ کا سرمایہ بھی ضائع ہو جائے. دنیا کی تمام قوموں اور ملتوں نے توحید اور نبوت کے سرمایے ضائع کر دیے. یہ مسلمان ہے جس کے پاس قرآن کے تصدق میں توحید بھی محفوظ ہے, قرآن بھی محفوظ ہے, نبوت بھی محفوظ ہے, ولایت بھی محفوظ ہے. اس لیے سب سے زیادہ حسد آپ سے ہے. بس گفتگو تمام, گفتگو تمام. جس طرح قرآن مجید تمام انبیاء اور ائمہ کا قصیدہ ہے, اسی طرح سورہ فجر حسین ابن علی کا قصیدہ. سورہ فجر حسین ابن علی کا قصیدہ ہے. بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا مگر سب رہ گیا, اب طاقت ختم ہو گئی, وقت بھی ختم ہو گیا. ورنہ عرض کرتا کہ یہ سورہ مبارکہ فجر کس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کے کارنامے کو نمایاں کرتا ہے, اور امام حسین کو لقب دیتا ہے نفس مطمئنہ. یقیناً نفس مطمئنہ کا سب سے پہلا مصداق خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہے نفس مطمئنہ, اس کے بعد علی ہے نفس مطمئنہ. بس تیزی سے گزروں گا, اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نعرے لگائیں اور داد دیں. علی کا اطمینان نفس کہاں کہاں دیکھنا ہے. اچھا ایک جملہ اور سنتے ہی جائیے, علی تو معصوم ہے. جو نہیں جانتا معصوم بعد میں مجھ سے بحث کر لے.
مرحبا.
علی کی عصمت پر جس کا جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے, اور جس کا جی چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے. عصمت, علی معصوم ہے. جس کا جی چاہے علمی اعتبار سے مناظرہ کر لے, جس کا جی چاہے روحانی اعتبار سے مباہلہ کر لے. علی معصوم ہے, علی تو معصوم ہے. علی کے اطمینان نفس کی کیا کیفیت ہوگی؟ علی کے بابا ابو طالب کے اطمینان نفس. بابا حضرت ابو طالب عم رسول, ناصر رسول, اور ایک اعتبار سے ابو الائمہ. تمام اماموں کے والد ہیں علی, اور علی کے والد ہیں ابو طالب. کائنات میں سب سے بڑے ولی ہیں علی, اور علی کے اوپر اگر کسی کی بحیثیت باپ ولایت تھی تو اس کا نام ابو طالب ہے. جناب ابو طالب کے اطمینان نفس کا بس ایک حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں. ویسے تو تاریخ بھری ہوئی ہے جناب ابو طالب کے فضائل سے اور اطمینان نفس کے مظاہر سے, مگر ایک مظہر خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اور جہاں دروازہ نہیں تھا وہاں دروازہ کھل گیا. ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا, دیوار شق ہو گئی, اور وہ بھی اس وقت جب ابو طالب کی زوجہ محترمہ اس دیوار کے پاس کھڑی تھی, اور جب کوئی مضبوط پتھر کی دیوار پھٹے شق ہو تو عورت تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کمزور ہوتی ہے. ایک جملہ سن لیجئے, آپ لوگ بہت ناز کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عورت صرف ناقص العقل ہوتی ہے, یا ناقص الایمان ہوتی ہے, یا کمزور ہوتی ہے, ناقص الحظ ہوتی ہے. عورت عورت کی بات الگ الگ ہوتی ہے. کوئی ہند ہو تو اس کے اوصاف الگ ہوتے ہیں, کوئی خدیجہ ہو تو اس کے اوصاف. ہند بس تاریخ ہے, کردار ہے, بس ایک مثال کافی ہے. عورت عورت, ہر عورت ناقص العقل نہیں ہوتی. اچھا جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی ہیں, دیوار شق ہوئی, نہ فاطمہ کو اضطراب لاحق ہوا نہ ابو طالب کو, اور اسی دیوار میں, شق دیوار میں داخل ہو گئی. داخل ہوئی تو دیوار بند ہو گئی, جو دروازہ تھا وہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دروازہ نہیں کھلتا. بعض روایتوں میں ہے, معتبر روایتوں میں ہے کہ ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن تک دروازہ نہیں کھلا. لیکن کسی روایت میں ہے کہ ابو طالب گھبرا گئے ہوں. یہ ہے ابو طالب کا اطمینان نفس, یہ ہے ابو طالب کا اطمینان نفس. اور کیوں ہے اطمینان نفس؟ روایت موجود ہے, جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی. پیغمبر کی ولادت کب ہوئی تھی؟ امیر المومنین کی ولادت سے کئے برس قبل؟ 30 سال قبل. 30 سال قبل جب جناب ختمی مرتبت کی ولادت ہوئی تھی, اور جناب آمنہ بنت وہب کے پاس وقت ولادت جناب فاطمہ بنت اسد تھیں, اور واپس آ کے انہوں نے کہا, ابو طالب یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے بڑا نورانی ہے, یہ بچہ عجیب ہے, یہ تو پاک و پاکیزہ پیدا ہوا, طاہر و مطہر پیدا ہوا, اور جب یہ پیدا ہوا تو ایک نور ساتے ہوا, جس نور سے میں نے بصرہ تک کے قلعے دیکھ لیے. اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا, میں بتاؤں مجدہ ہو, یہ پیدا ہونے والا آخری نبی ہے, اور 30 سال کے بعد تمہاری کوکھ سے اس کا وصی پیدا ہو. یہ غالیوں کی روایتیں نہیں ہیں, غالیوں کی روایتیں. تو ابو طالب کو اطمینان نفس تھا, یہ ایک بات. بس تیزی سے اب اطمینان نفس علی کا دیکھنا چاہیں گے. شب ہجرت کوئی بستر پہ سو سکتا تھا اگر نفس مطمئنہ نہ رکھتا؟ بدر میں کوئی جنگ میں جا سکتا تھا اگر اطمینان نفس نہ رکھتا ہو؟ احد میں کوئی ثابت قدم رہ سکتا تھا اگر اطمینان نفس نہ رکھتا ہو؟ خندق میں کوئی کارنامہ انجام دے سکتا تھا اگر اطمینان نفس نہ رکھتا ہو؟ کہاں کہاں علی کے اطمینان نفس کو دیکھیں گے. ابو طالب کا اطمینان نفس, پیغمبر اکرم کا اطمینان نفس, علی کا اطمینان نفس, زہرا کا اطمینان نفس, حسن کا اطمینان نفس, یہ سب اطمینان نفس جہاں جمع ہو جاتا ہے اس کا نام ہے حسین. بس گفتگو تمام. سب کا اطمینان نفس وراثت میں حسین تک آیا. بس اب امام حسین کے بارے میں زیادہ پڑھنے کی تاب نہیں ہے سکر بھی. کل بھی پڑھا تھا, پھر بے اختیار یاد آ رہا ہے یہ دو مصرع جناب میر انیس کا, اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا, چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں. حسین کے اندر دل سوزی ہے, درد ہے, غم ہے, اضطراب نہیں ہے. الفاظ کے معنی کو درک کریں. غم ہے, الم ہے, درد ہے, دل سوزی ہے, اضطراب نہیں ہے. صبر کی صفت معراج کمال پر. اگر حسین مطمئن نفس کے مالک نہ ہوتے تو آواز استغاثہ کے بعد جب اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا تھا, خدا کی قسم حسین کے علاوہ کوئی اور باپ ہوتا تو اٹھاتے ہوئے ہی اس کے ہاتھ لرز جاتے ہیں. حسین نے اٹھایا ہے, لے کر گئے ہیں, بچے کے سوکھے ہوئے گلے پہ تیر لگا ہے, اور حسین کمال صبر کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اطمینان قلب حسین, کمال صبر حسین, کمال ثبات حسین, کمال استقامت حسین. اگر اطمینان نفس نہ ہوتا تو نہ لے جا سکتے تھے اور نہ لا کے در خیمہ پہ ماں کو چہرہ دکھا سکتے تھے. ماں کو چہرہ دکھایا ہے اور ماں نے جب یہ جملہ کہا ہے, بنیا مثل کیوں نہار, میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. آج رکھو مالا باپ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین, خدا آپ کو ہر غم میں صبر عطا کرے سوائے غم حسین. آج پانچ سفر ہے, آج پانچ سفر ہیں. بعض روایتوں کی بنیاد پر آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے. آقا حسین کا لٹا ہوا کنبہ, آل رسول کا اسیر کنبہ پانچ سفر کو شام میں تھا. پہلی سفر کو شام میں وارد ہوا ہے, پہلی سفر کو یہ لٹا ہوا کنبہ شام میں داخل ہوا ہے. اور شام میں جب داخل ہوا ہے تو کیا کیفیت تھی؟
اللہ اکبر,
بازار شام کو سجایا گیا تھا. بیویوں کو جتنی تکلیف شام میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی. تاریخ میں اور مقاتل میں موجود ہے, تذکروں میں موجود ہے کہ جب بھی آقا امام زین العابدین سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی, تو فرماتے تھے الشام الشام الشام. آج رکھو مارا, یہ شام ہے, یہاں کون کون سی تکلیفیں آقا کو پہنچی ہیں, کون کون سی تکلیفیں پہنچی ہیں. بس دو تین فقرے عرض کروں گا, اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے چونکہ بعض تاریخوں میں ہے تو ایک تذکرہ ضروری ہے. پانچ سفر ہے. آج پھر زندان شام میں ایک نیا کہرام بھرا. بعض روایتوں میں آج پانچ سفر کو زندان شام میں ایک تازہ کہرام ہے, ایک تازہ مصیبت ہے, ایک تازہ غم ہے, ایک تازہ صدمہ ہے جو اہل بیت کو پہنچا ہے. وہ صدمہ کیا ہے سن سکیں گے آپ؟ آپ کا ذہن متوجہ ہو گیا, آقا حسین کی ایک چار سال کی بچی, ہمارا سلام بی بی رباب پر. کہتے ہیں بی بی رباب ہی کا بچہ علی اصغر تھا, بی بی رباب ہی کی یہ بچی چار سال کی بچی تھی. کہتے ہیں بعض ارباب مقاتل نقل کرتے آئے ہیں. بہرحال حسین کی ایک چار سال کی بچی تھی, اور بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے, معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے چونکہ دشمنوں کو کچھ یہ اندازہ تھا کہ حسین اس بچی کو بہت چاہتے ہیں, تو جب اسیر کر کے قافلہ لے چلے ہیں شام کی طرف تو اس بچی کو ماں کی گود سے چھین لیا. پھوپھی کی گود سے چھین لیا, ماں اور پھوپھی کے آغوش نہیں رہنے دیا. اس چار سال کی کمسن بچی کو تنے تنہا ایک بے کجاوا ناقے پر سینے کے بل لٹایا اور اسے رسیوں سے باندھا, اور جب ناقا چلتا تھا تو بچی تڑپتی تھی, مادر گرامی پسلیاں زخمی ہو رہی ہے, وہ بھی اما میری خبر لو, کبھی نیزے کی طرف دیکھتی تھی, بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ شام پہنچی, چند روز زندان میں رہی, پھر اس نے گریا کرنا شروع کیا, بابا بابا ظالم نے بابا کا سر بھیج دیا. بچی نے بابا کے سر کو لیا, سینے سے لگایا, بوسا دیا, رخسار پہ رخسار رکھا اور گریا کرتے کرتے خاموش ہو گئی. پھوپھی زینب اٹھی, بچی کا شانہ ہلایا اور ایک مرتبہ کہا, بیٹا سید سجاد, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائی و تسلیم اللہ.
جناب علامہ سید محمد حسنین شاہ صاحب قبلہ زیارت پر آ رہے ہیں, متوجہ بزیارت.